الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: والله يحب المتقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ مع الذین اتقوا. بے شک اللہ تعالی شأنہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے پاس تقویٰ ہوتا ہے.
جو لوگ متقی ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور ساتھ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ان کے قریب ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تو قریب ہونے کے اعتبار سے تقوی والوں کے ساتھ بھی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ہیں جو تقوی والی نہیں ہیں. اللہ ہر جگہ ہے.
ساتھ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی شأنہ سپورٹر ہے ان لوگوں کا جن کے پاس تقویٰ ہے.
تھک اینڈ تھن میں اللہ ان کے ساتھ ہے. ہر حال میں اللہ ان کے ساتھ
ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ دو شخص لڑ رہے ہوں،
ان میں سے ایک آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہے اس جھگڑے کے بارے میں، تو آپ اس سے کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں تو اس کے ساتھ ہوں،
حالانکہ وہ تو 2 کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھا ہوا ہے.
اور ساتھ اور قریب اور پاس تو یہ ہے، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمہارا جھگڑا ہے اس میں میں سپورٹر اس کا ہوں. آپ کا جو اختلاف ہے اس میں اس کی فیور میں ہے.
تو جن کے پاس تقویٰ ہوتا ہے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ان کا سپورٹر ہوتا ہے، اللہ ان کا حامی ہوتا ہے، اللہ ان کا مددگار ہوتا ہے، اللہ ان کا رفیق ہوتا ہے.
اس کے جتنے کام ہوتے ہیں ان سب کا کارساز وہ ہوتا ہے.
تقویٰ یہ ایک ایسی شیلڈ ہے، ایک ایسی ڈھال ہے کہ جس بندے کو یہ نصیب ہو جائے تو وہ بندہ دنیا کے تمام مصائب سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور آخرت کے تمام مصائب سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے.
اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا غائب ہو گیا ہے، بچہ چھوٹا سا نو عمر غائب ہو گیا ہے،
کسی نے اغوا کر لیا ہے، کڈنپ ہو گیا ہے.
اب اس زمانے میں جب کمیونیکیشن ہمارے زمانے جیسا نہیں تھا، کوئی کڈنپ ہو جائے، اغوا ہو جائے،
تو میرے پاس یا آپ کے پاس کوئی یہ شکایت لے کر آئے کہ میرا بیٹا کڈنپ ہو گیا ہے،
تو ہم دوستوں کو جمع کریں گے، مشورہ کریں گے، پولیس سے رابطہ کریں گے، دوستوں کو ٹولیوں میں تقسیم کر کے ایک ٹولی کو اس رخ پہ، دوسری ٹولی کو اس رخ پہ روانہ کریں گے کہ بھئی جاؤ تلاش کرو، مدینہ منورہ کے ہر ہر قبیلے میں گھسو، دو چار جاسوس کو روانہ کریں گے کہ بھئی ادھر ادھر سے کوئی بات
حاصل کرنے کی کوشش کرو، کوئی خبر معلوم کرنے کی کوشش کرو، سارے وسائل اختیار کرتے، بچے کو تلاش کرنا ہے.
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکایت سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تقوی اختیار کرو. تقوی اس لیے کہ زندگی میں جب تقوی آ جاتا ہے تو تقوی والے کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کا سپورٹ.
اور جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جس کی اللہ حفاظت کرے.
تو تقویٰ آ گیا، اللہ کی معیت نصیب ہو گئی، اللہ کا سپورٹ نصیب ہو گیا، اللہ کا ساتھ نصیب ہو گیا، اللہ کا اسسٹنس نصیب ہو گیا. اور جب یہ نصیب ہو گیا تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ ہماری فیور میں ہو اور وہ بچہ نہ ملے، اللہ ہمارے ساتھ ہو اور وہ بچہ نہ ملے.
تقویٰ اختیار کرو. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سن کر آنکھ بند کر کے
عمل کرنے والے تھے. ہماری طرح نہیں کہ عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ عقل کی ایک حد ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باتیں بیان فرماتے ہیں وہ وحی کے ذریعے آتی ہے، تو عقل کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد وحی کی حد شروع ہوتی ہے.
تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وحی کی ہر بات ہماری سمجھ میں بھی آئے، اس لیے کہ وحی کی ہر بات اگر عقل میں آ جاتی سمجھ میں آ جاتی تو دنیا میں کوئی غیر مسلم نہ ہوتا، پھر ایمان بالغیب کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا. دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. اکبر الہ آبادی نے اللہ کے بارے میں کہا تھا، دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کے بارے میں کہا کہ دل میں تو آتا ہے، دل میں تو اللہ اترتا ہے، اللہ اترتا ہے، اللہ کی محبت اترتی ہے، دل کو لگتا بھی بہت اچھا ہے. دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس سمجھ گیا کہ یہی تیری پہچان ہے. اگر اللہ ہماری عقل میں آ جائے، ہماری سمجھ میں آ جائے تو وہ اللہ کیا ہوا؟ خالق وہی تو ہوگا جو مخلوق کی عقل میں نہ آئے، مگر چونکہ وہ ہمارا خالق ہے اس لیے دل میں اترے گا، اس لیے کہ خالق مخلوق کا رشتہ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا تو دل میں اترے گا. ہمیں بھی میرے بھائیوں صحیح ذریعے سے، صحیح اوتھینٹک ریلائبل سورسز سے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات ہمارے سامنے آ جائے، عقل اس کا ادراک کر سکے نہ کر سکے، عقل اس کی حکمتوں کو پا سکے نہ پا سکے، ہمیں گردن جھکا دینی چاہیے، سر جھکا دینا چاہیے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فقر کی شکایت کی، سنگل تھے، سنگل. آج کل ماں باپ کو کہتے ہیں کہ بھئی بچے کی شادی کرا دو، جوان ہو گیا ہے، اب تک اس نے اپنے اوپر قابو پایا ہے، کہیں غلط راستے پہ نہ پڑ جائے. پرانے زمانے میں لوگ اس کی بہت فکر کرتے تھے، جتنی جلدی ہو سکے شادی کرا دو، اس لیے کہ ایک مرتبہ جب غلط چیز کی لت پڑ جاتی ہے اللہ حفاظت فرمائے.
غلط چیز کی لت پڑ جائے وہ لت شادی کے بعد بھی باقی رہتی ہے.
اور آج کل خواہشات کو پورا کرنے کا راستہ صرف زنا نہیں ہے، صرف اور بھی بہت سارے راستے ہیں. اگر ہم ہمارے بچوں کی شادیاں جلدی نہیں کرائیں گے تو ہم انہیں دھکیلیں گے ان راستوں پر، جن راستوں سے یہ اپنی خواہشات کو ناجائز طریقے سے پوری کریں گے. اور ہم ہمارے بچوں کی صرف بچوں کا صرف آخرت کا مستقبل نہیں، دنیا کا اس کا مستقبل ہم برباد کر لیں گے. دنیا میں بھی وہ عزت کی زندگی نہیں جی سکے گا.
اس لیے کہ غلط کمپنی میں چلا جائے گا، غلط کاموں میں پڑ جائے گا.
اس لیے شادیوں میں یہ جو بہت تاخیریں ہوتی ہیں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے.
چالیس پچاس سال پہلے 16-17 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی،
اس سے بھی پہلے، ہمارے انڈو پاک کی بات کر رہا ہوں، اس سے بھی پہلے 14-15 سال کی عمر میں شادیاں ہو جاتی تھی.
اور وہ فورسڈ میرجز بھی نہیں تھی، خوشی سے شادیاں ہوتی تھی.
اور انہوں نے جنہوں نے 14-15-16-17 سال کی عمروں میں شادی کر لی تھی، بہت خوشیوں کے ساتھ زندگی بھی گزاری. آج بھی دیکھو ان بوڑھوں کو کہ آپس میں محبت کتنی ہے،
ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتی. اور میں نوجوان دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں فارمیلٹیز کی ضرورت نہیں ہوتی.
میاں کو بھی پتا ہے کہ بیوی کو مجھ سے بہت محبت ہے، اور بیوی کو بھی پتا ہے کہ میاں کو مجھ سے بہت محبت ہے، تو بازار سے پھول لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو، بھروسہ ہے ان کو ایک دوسرے کے اوپر.
اور اور نئی نسل کو تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد پھول لے کر جانا پڑتا ہے.
آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے, آپ کچھ دیتے ہی نہیں کوئی پھول بول.
تو یہ پھول جو ہے وہ دوسری پارٹی کو پھول بنانے کے لیے ہوتا ہے.
یہ پرانے جتنے لوگ ہیں, چل تجھے کہیں ہالیڈے کے لیے لے جاؤں, یہ تیرے لیے چاکلیٹ لے کر کے آیا ہوں,
کچھ نہیں. مگر محبتیں ان کی آپس میں ہم سے زیادہ. الگ نہیں ہوتے ہی, الگ نہیں ہوتے ہی.
اگر بڑے میاں بیمار ہو گئے اور اب سفر کے قابل نہیں رہے تو بیٹے ماں کو کہیں گے کہ ماں آپ ہمارے ساتھ عمرے کے لیے چلو. نہیں, تمہارے ابا کو چھوڑ کے میں نہیں جاتی.
اور ہماری نسل میں اگر شوہر بیمار ہو جاوے اور 8-10 سال بستر میں پڑا رہے تو وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے
کہ دیر از نو لائف ود یو, طلاق. تو دیکھو محبت کہاں ہے.
اسی طرح الٹا معاملہ, اگر بوڑھی گھر میں بیمار ہے تو وہ میاں نہیں جائیں گے کہ نہیں ہم تمہاری ماں جب ٹھیک ہوگی پھر جائیں گے.
تو حالات کو ذرا دیکھ کر ملک کے قوانین کی رعایت کرتے ہوئے, اس لیے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے قوانین کی بھی رعایت رکھنی چاہیے, ملک کے قوانین کی رعایت رکھتے ہوئے جلدی سے جلدی شادی کرا دو. 18 سال کی عمر میں تو شادی اس ملک میں بغیر ماں باپ کی اجازت کے بھی جائز ہے, اور 16 سال کی عمر کے بعد اگر میاں بیوی راضی ہو اور ماں باپ کی اجازت ہو تو نکاح ہو سکتا ہے, شادی ہو سکتی ہے,
گناہوں سے حفاظت ہو جائے گی,
گناہوں سے حفاظت ہو جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں,
حدیث لکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, بخاری شریف میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیثیں عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہیں, اس کے بعد میرے پاس. اس وقت امت کے پاس جو حدیثیں پہنچی ہیں وہ سب سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں. مگر ان کے زمانے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ حدیثیں عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے, اس کے بعد میرے پاس دوسرے نمبر پر. کیوں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ, اس لیے کہ وہ حدیثیں لکھا کرتے تھے اور میں صرف یاد کرتا تھا. انہوں نے لکھی بھی ہیں یاد بھی کی ہیں, تو ان کے پاس حدیثوں کا ذخیرہ زیادہ ہے. کچھ لوگ جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں اور یہ بات ان کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں کہ 99 ہجری میں, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 90 ایئرز کے بعد حدیثیں لکھی گئی ہیں, 90 ایئرز کے بعد. تو 90 ایئرز کے بعد جب حدیثیں لکھی گئی ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ سب فیبریکیٹڈ چیزیں ہیں, یہ موضوع چیزیں ہیں, یہ ویسے ہی اپنی طرف سے لوگوں نے گھڑ گھڑ کے لکھنی شروع کر دی, یہ غلط بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھی گئی ہیں باقاعدہ. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حدیثیں لکھی, اور ان کا اپنا اپنا ذخیرہ تھا حدیث کا لکھا ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حدیثیں لکھی ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حدیثیں لکھی ہیں, کئی صحابہ نے حدیثیں لکھی. یہ کہنا کہ حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 89 ایئرز کے بعد لکھی گئی ہیں, یہ غلط.
حدیثیں لکھی گئی تھی. حدیثوں کو محفوظ کرنے کے جو طریقے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ان طریقوں میں سے دو طریقے یہ ہیں کہ ایک یہ ہے کہ لکھتے تھے اور دوسرا یہ ہے کہ میموری سے یاد کرتے تھے.
اب آپ کے پاس اگر فوٹوگرافک میموری ہو اور آپ مجھے پوچھے کہ آپ کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے, میں بیان کروں آپ کو یاد ہو جائے, آپ لکھیں گے؟
کیوں لکھیں گے بھائی, فوٹوگرافک میموری ہے. میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کبھی کسی کا ٹیلی فون لکھتے نہیں تھے, پوچھتے تھے یاد ہو جاتا تھا. جسے یاد ہو جائے اور وہ یاد بھی بالکل پرفیکٹ ہو, فوٹوگرافک میموری ہو, وہ لکھے گا کیوں؟
لکھے تو وہ جسے یاد نہ ہو. تو جس کی فوٹوگرافک میموری ہو اس کا یاد کر لینا یہ لکھنے کے برابر ہے.
تو یہ جو حدیث کا انکار کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں لکھی گئی نہیں تھی, ہم کہتے ہیں کہ لکھی گئی تھی,
ورق میں لکھی گئی تھی اور دل دماغ میں لکھی گئی تھی. خلیفہ عبد الملک ابن مروان
کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حدیثیں سناتے تھے, بہت حدیثیں سناتے تھے,
تو ایک منصوبہ بنایا گیا کہ ان کا امتحان لینا چاہیے.
تو خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم کچھ حدیثیں آپ سے سننا چاہتے ہیں. کہا بہت اچھی بات ہے. اب حدیثیں انہوں نے پڑھنا شروع کیا. آج کل لوگ جو ہیں اتنا تیزی سے لکھ نہیں سکتے, اس لیے کہ اب وہ ریکارڈنگ وغیرہ کا زمانہ آ گیا. ایک زمانے میں صرف لکھنے کا ہوتا تھا تو ورڈ ٹو ورڈ لکھ سکتے تھے.
تو چار پانچ آدمیوں کو پردے کے پیچھے بٹھا دیا گیا
کہ جو حدیثیں بیان کرے ان کو لکھو. اور اس زمانے میں بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف کی طرح کمپائلیشنز نہیں ہوتے تھے. انہوں نے جو کچھ سنا ہوتا تھا وہ اپنی مرضی سے, اپنی ترتیب سے, جو ذہن میں آتا تھا سناتے جاتے تھے. وہ کوئی ترتیب نہیں تھی کہ یہ میرا کمپائلیشن ہے, جو حدیث آئی سنا دی سنا دی سنا دی سنا دی سنا دے گئے. پون گھنٹہ, ایک گھنٹہ, ڈیڑھ گھنٹہ, دو گھنٹہ مجلس چلی حدیث کی,
اور پردے کے پیچھے کچھ لوگ تھے وہ لکھ رہے تھے ورڈ بائی ورڈ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کچھ پتا نہیں. مجلس ختم ہو گئی, چلے گئے. ایک سال کے بعد پھر خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے پوری سیٹنگ کر لی. ان لوگوں کو سب کو بٹھایا جنہوں نے وہ ساری حدیثیں نوٹ کر لی تھی کہ آپ لوگ پردے کے پیچھے بیٹھ کر آج چیک کریں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آئے تو ان سے کہا کہ ہم آپ سے حدیثیں سننا چاہتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنانا. کہا کہ ہاں مگر ہم وہی حدیثیں دوبارہ سننا چاہتے ہیں جو آپ نے گزشتہ سال ہمیں سنائی تھی.
میں اگر یہاں بیٹھ کر آپ حضرات کے سامنے باتیں شروع کروں اور میں یہ کہوں کہ میں نے حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات بھی سنی ہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد کہوں کہ میں نے یہ بات بھی سنی ہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد کہوں کہ یہ بات بھی سنی ہے, اور آپ مجھے ایک سال کے بعد نہیں, کل نہیں, مجلس ختم ہونے کے بعد ہی مجھے کہو کہ اسی انہی باتوں کو دوبارہ دہراؤ, تو مجھے یاد نہیں ہوگا کہ میں نے کتنی باتیں کہی ہیں اور کس آرڈر سے کہی ہیں. یاد نہیں رہے گا.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہا گیا کہ لاسٹ ایئر آپ نے جو باتیں یہاں بیٹھ کے سنائی تھی وہ باتیں سناؤ.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ بہت اچھی بات ہے, وہی بات سننا چاہتے تو وہی سنا دو. انہوں نے شروع کر دی وہ باتیں اسی آرڈر میں.
پوری مجلس اتنی ہی لمبی رہی جتنی ایک سال پہلے تھی, وہی حدیثیں اسی آرڈر کے ساتھ ایک لفظ کے فرق کے بغیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنا دی. وہ پیچھے چیک کر رہے تھے.
تو بھئی جن کو اللہ نے ایسی میموری دی ہو وہ لکھے گا تو دنیا تو اسے بیوقوف کہے گی کہ یہ لکھ کیوں رہا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو بہت اونچی چیز ہے, امام ترمذی ہمارے لیے تو وہ بھی بہت اونچے, مگر بعد کے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی سفر میں تھے. سفر میں تھے تو ایک محدث کا مجموعہ ان کے پاس تھا, کمپائلیشن, اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں وہاں سے گزرنے والا ہوں ان کے پاس میں جاؤں گا اور ان کے پاس جا کر یہ میں حدیث کا مجموعہ ان کو سنا دوں گا یا ان سے کہوں گا کہ آپ سنائیے اور میں میرے پاس جو ان کا کمپائلیشن ہے اس کو کمپیر بھی کر لوں گا اور حدیث کی اجازت بھی مجھے مل جائے گی. انہوں نے ان سے رابطہ کیا, کہا بہت اچھی بات ہے فلا وقت آ جائیے. ابو ہریرہ, یہ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی, وہاں پہنچے اور تھیلے میں ادھر ادھر دیکھا تو وہ گم تھا, وہ کمپائلیشن. اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں کچھ آگے پیچھے کرنے جاتا ہوں اور انہوں نے منع کر دیا تو یہ موقع چلا جائے گا ہاتھ سے, تو دوسری کتاب تھی وہ لے کر کے بیٹھ گئے, ایسے خالی پیپر, خالی پیپر لے کر بیٹھ گئے اور کہا کہ حضرت آپ حدیثیں سنائیے. اب وہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا حدیث, یہ ایسے ہی خالی پیپر لے کر کے یوں کر رہے ہیں اور وہ حدیث سنا رہے ہیں ساری اپنے کمپائلیشن میں سے. آدھ گھنٹہ, پون گھنٹہ, ایک گھنٹہ گزرا کہ ان کی نظر پڑ گئی تو خفا ہو گئے کہ نالائق مجھے دھوکا دے رہا ہے, حدیثوں کا ذخیرہ لے کر بیٹھا ہے اور ہے کچھ بھی نہیں. تو کہا کہ حضرت اصل میں بات یہ ہے کہ تھا میرے تھیلے میں مگر پتہ نہیں کسی نے نکال لیا, کہیں رہ گیا, مگر آپ سنائیے, آپ فکر نہ کیجئے, اس سے کہ جتنی حدیثیں آپ سنا رہے ہیں وہ مجھے یاد ہو رہی ہے. تو محدث کو تعجب ہوا, جانتے رہی تھے کہ یہ کون ہے, کہا اچھا یاد ہو رہی ہے, کہا کہ ہاں یاد ہو رہی ہے, تو کہا پھر سناؤ. اور وہ محدث نے سب سے پہلا ورق کھولا, پڑھو جو حدیث ہے تم نے. امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے پڑھنا شروع کیا, جتنی حدیثیں اب تک بیان ہوئی تھی ساری محفوظ تھی اسی آرڈر کے ساتھ, ایک لفظ کی غلطی نہیں. اللہ تعالی شانہ دین کی حفاظت کے لیے فوٹوگرافک میموری اگر کسی کو عطا کرے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے. ایک حافظ قرآن الحم سے لے کر ونناس تک پورا قرآن بغیر غلطی کے پڑھ جائے گا, اب کتنی میموری ہوگی. مگر اس کو آپ ایک صفحے کا پیسج دے دیجئے دوسری کتاب کا کہ بھائی اسے یاد کر کے سناؤ, بہت مشکل ہوگا اس کے لیے. معلوم ہوا کہ حدیث اور قرآن دین ہے, اس کی حفاظت کے لیے اللہ خاص قسم کا حافظہ عطا فرما دیتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے واقعات مشہور ہیں. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ حدیثیں جو ہے, حدیثیں یہ محفوظ ہیں الحمدللہ, اور محفوظ کرنے کے جو طریقے تھے ان میں سے تین طریقے ہیں. دو طریقے وہ ہیں جو آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں اس لیے بتلا دیے, تیسرا طریقہ ہے تعامل. علماء کرام صرف تعامل کے لفظ سے سمجھ گئے, باقی اس وقت اسے سمجھانے کا موقع نہیں ہے ورنہ جو اصل موضوع ہے وہ رہ جائے گا. دو طریقے, لکھنا تو لکھتے بھی تھے اور فوٹوگرافک میموری, حدیثیں اس کے ذریعے پہنچی ہیں. اور حدیثیں صحیح ہیں اور غلط نہیں پہنچی ہے اس کی بہت بڑی دلیل بھی ہے ایک ہمارے پاس. اس وقت جو ہمارے پاس حدیثیں ہیں تو حدیث کا ایک ہی واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چین سے یہاں پہنچا, وہی واقعہ دوسری چین سے یہاں پہنچا, وہی واقعہ تیسری چین سے یہاں پہنچا, وہی قصہ چوتھی چین سے یہاں پہنچا, وہی قصہ پانچویں چین سے یہاں پہنچا. وہ کمیونیکیشن کا تو زمانہ تھا نہیں کہ ایک دوسرے کو فون کرتے تھے کہ ہم فیبریکیٹ کرتے ہیں اس حدیث کو. کبھی صحابی ایک ہے تو تابعی پانچ ہو جاتے ہیں اور پانچ راستوں سے حدیث پہنچتی ہے. اب ہمارے زمانے میں کمیونیکیشن کا زمانہ ہے, وہ ساری حدیثیں ایک جگہ آ گئی, تو جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی تعارض نہیں ہوتا, کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہوتا. معلوم ہوا کہ حدیث کی حفاظت جو ہوئی ہے وہ صحیح طریقے سے ہوئی ہے. اگر فیبریکیٹڈ ہوتی تو یہ قصہ کچھ اور ہوتا, یہ قصہ کچھ اور ہوتا, یہ قصہ کچھ اور ہوتا. اور جہاں کہیں کانٹرڈکشن نظر آتا ہے وہ کانٹرڈکشن نہیں, وہ ہماری کم فہمی ہوتی ہے. کانٹرڈکشن نہیں, کم فہمی. اور وہ جو ہماری کم فہمی ہوتی ہے وہ جن کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے جو حدیث میں ایکسپرٹ ہیں ان کے پاس جب ہم بیٹھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ کچھ کانٹرڈکشن نظر آتا ہے ان دو حدیثوں میں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے اصل میں یہ اس طرح ہے تو ہمیں فوراً سمجھ میں آیا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی اور ان کے والد عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر بہت بڑے صحابی حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو مضبوط کرنے میں اور اسلام کو دنیا میں پھیلانے میں بہت ہی بنیادی کردار ادا کیا ہے. عمر ابن عاص بہت بڑا نام ہے رضی اللہ عنہ. باپ بیٹے کے درمیان 11, 12 یا 13 سال کی عمر کا فرق تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی 12 سال کی عمر میں ہو چکی تھی اور 13 سال کی عمر میں عبداللہ بیٹے پیدا ہوئے ان کے یہاں. اور اس زمانے کے لوگ ریسپانسیبل کتنے تھے کہ 12 سال کی عمر میں شادی کر لی, 13 سال کی عمر میں عبداللہ پیدا ہوئے اور عبداللہ کی تربیت ایسی کی کہ وہ محدثین میں شمار ہوا. اس کا چھوٹی سی عمر میں تربیت کی باپ نے. اب ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے کہ شادیاں ہونے لگی ہیں 28 سال کی عمر میں, 23 سال کی, 30 سال کی عمر میں, 29 سال کی عمر میں, 32 سال کی عمر میں, 35 سال کی عمر میں. تو جب تک شادی نہیں ہوتی تو سائیکولوجیکلی لڑکا یا لڑکی اپنے کو چھوٹا ہی سمجھتے ہیں, ابھی ہم تو بچپن میں ہیں. ان میں وقار نہیں آتا, وہ گرو اپ نہیں ہوتے, میچورٹی ان میں نہیں آتی, ریسپانسبلٹی شولڈر کرنے کی ان میں صلاحیتیں پیدا نہیں ہوتی, ذہن کھلتا نہیں. اچھا اب 30 سال کی عمر میں کوئی شادی کرے, 30 سال کی عمر میں, تو اس کا بچہ, سب سے پہلا بچہ جب 20 سال کا ہوگا تو یہ بڈھا ہو جائے گا 50 سال کا. یہاں کے ماحول میں بچوں کو کیسے کنٹرول کرے گا, اور حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر لی 12 سال کی عمر میں, تو ان کا بیٹا جب 20 سال کا ہوا تو ابھی تو عمر ابن عاص 32 سال کے تھے, 32 ایئرز کے تھے. تو بیٹے میں ہمت بھی نہیں ہوگی کہ باپ کو آنکھ دکھائے. بیٹا 20 سال کا ہے تو باپ 32 سال کا ہے. کنٹرول کر سکتے ہیں, تربیت کر سکتے ہیں, محنت کر سکتے ہیں, ٹینشن لے سکتے ہیں جوانی میں. اور پہلی اولاد اگر 20 سال کی عمر کو پہنچتی ہے 50 سال کی عمر میں, تو دوسرا, تیسرا, چوتھا, پتہ نہیں کب. اس لیے کہ آج کل تو بچوں کے درمیان فاصلہ بھی بہت رکھتے ہیں نا, تو پہلے بچے کے 20 سال کی عمر کو پہنچنے کے وقت اگر 50 سال کا ہے تو دوسرے بچے کے وقت 55 کا ہو جائے گا اور تیسرے کے وقت 60 کا ہو جائے گا. گناہوں سے بہت بچاؤ ہے اس میں, گناہوں سے بہت بچاؤ. اللہ اکبر. اس لیے بھائی نوجوانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ شادیوں میں تاخیر نہ کریں, جتنا جلدی ہو سکے شادیاں کریں. جن کاموں سے فارغ ہو گئے شادیاں کرو. اور ماں باپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے جی. مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن وہ ہے جو دنیا کے دھارے پہ نہیں چلتا, مومن وہ ہے جو دھارے کو پھیرتا ہے, رخ کو پھیرتا ہے. دنیا اگر غلط سمت پہ ہے تو مومن وہ ہے جو اس کے خلاف کام کر کے دنیا کے اس غلط رخ کو پھیر کر انہیں صحیح رخ پہ ڈالتا ہے. خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے کہا کہ فاقہ ہے, فاقہ, پاس کچھ نہیں ہے, نوکری ملتی نہیں. رہنمائی فرمائیے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کر لو. آئے گی بات عقل میں؟ آیا ہے یہ شکایت دے کر کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں، نوکری ملتی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کر لو، ایک لفظ بولے بغیر اٹھے، اور اٹھ کر کے رشتہ تلاش کیا اور شادی کر لی.
رشتہ تلاش کیا، شادی کر لی.
اب اس میں کیا حکمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، مگر کچھ باتیں اللہ تعالی شانہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، راسخین فی العلم ہوتے ہیں، وہ حکمتیں بیان کرتے ہیں.
تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ شوہر کی قسمت پھوٹی ہوئی ہوتی ہے اور بیوی اچھی قسمت والی ہوتی ہے.
شوہر کی روزی اسے پہنچ رہی ہے، بیوی کی روزی اس کو پہنچ رہی ہے. وہ اچھی قسمت والی ہوتی ہے، وہ گھر میں آتی ہے تو وہ ڈھیر کا مال یہاں آنا شروع ہو جاتا ہے.
شادی کر لو، کر لی شادی.
یہ نہیں سوچا کہ ابھی ایک کی فکر ہے دو کی ہو جائے گی. برتھ کنٹرول کو تو وہ مانتے نہیں تھے، تو یہ بھی فکر تھی کہ آئندہ سر ہم تین ہو جائیں گے، اس کے بعد ایک ڈیڑھ سال میں چار ہو جائیں گے، اس کے بعد ایک ڈیڑھ سال میں پانچ ہو جائیں گے، کیا ہوگا؟ نہیں، فرمایا کس نے؟ آقا نے فرمایا. اور کس آقا نے؟ اس آقا نے فرمایا جنہیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. بس کہہ دیا. عقل میں آئے نہ آئے میرے بھائیو مان لو، مگر صحیح راستے سے پہنچے، اوتھینٹک ریلائبل سورسز. تو کہا کہ تقوی اختیار کر، تقوی چلے گئے. یہ نہیں کہا کہ ہم تو آپ کے پاس آئے اور آپ نے تقوی کا کہہ دیا، خود بھی اہتمام کیا، گھر میں بھی اہتمام کروایا، کیا برکت ہوئی؟ برکت یہ ہوئی کہ تقوی تو پہلے ہی سے تھا، صحابی تھے، مگر کبھی چھوٹی موٹی ادھر ادھر کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے تو ذرا یوں محاسبہ کیا کہ بھائی زندگی میں کوئی غلطی تو نہیں. اور آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی ہی چھوٹی غلطی پر پکڑ ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کی تو سنتوں کے چھوٹنے پر بھی پکڑ ہوتی ہے. تو سب چیک کر لیا اور چیک کر کے اعلیٰ درجے کا تقوی اختیار کر لیا. تقوی جب آ گیا تو اللہ کی معیت حاصل ہو گئی، اللہ کا سپورٹ مل گیا، اللہ ان کی فیور میں ہو گیا، اللہ ان کا ہو گیا. اللہ جب ان کی فیور میں ہو گیا تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بچہ واپس نہ آئے. ادھر تقوی اختیار کیا کہ لڑکا آ گیا، لڑکا آ گیا اور اونٹوں کو اور بکریوں کو لے کر آیا، ہوگا 10-11-12 سال کا، اونٹوں اور بکریوں کو لے کر آیا ریوڑ. انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا تمہارا؟ تو کہا کہ مجھے اٹھا کر لے گئے تھے، مجھے اٹھا کر لے گئے تھے دشمن غیر مسلم، مجھے اٹھا کر لے گئے تھے، تو میں نے موقع پایا، دل میں اللہ نے یہ خیال ڈالا میرے دل میں کہ اس وقت وہ تجھ سے غافل ہے، بھاگ جا یہاں سے. دیکھو وہ تقوی کی برکت سے اب اللہ کام کر رہا ہے. بچے کے دل میں ہمت کا پیدا ہونا کہ پتہ نہیں میں کہاں ہوں، کس جگہ پر ہوں، یہاں سے مدینہ منورہ کیسے جاؤں گا اکیلا. کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ چل بھاگ یہاں سے، یہ غافل ہے، یہ لوگ وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے گارڈ کرنے والے. ہمت ہی میں چل پڑا، چل پڑا تو میں نے دیکھا کہ میں جا رہا ہوں اور مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، غافل ہے. تو اللہ نے دل میں خیال ڈالا کہ جب وہ دیکھ نہیں رہے تو ان اونٹوں اور بکریوں کو بھی لے کے چلا جانا بھائی. تو کہا کہ اونٹوں کو بکریوں کو سب کو سمیٹا، مگر وہ اپنی باتوں میں مشغول تھے، اللہ نے اندھا کر دیا تو سب کچھ لے کر دیا. تقوی حاصل ہو جائے اللہ کی معیت حاصل ہو جائے. یہ ہمیں دینی مزاج کے لوگ، علماء کرام، مبلغین حضرات، دعوت کا کام کرنے والے مشائخ، ان سے جب ہم ذکر کرتے ہیں کہ میرا یہ پرابلم ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، تو وہ ہمیں سب سے اچھا علاج بتلاتے ہیں، دین پر آ جاؤ بھائی، دین پر آ جاؤ. مگر ہمارے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ عجیب بات ہے، پرابلم ہمارا بیوی کے ساتھ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ دین پر آ جاؤ، پرابلم ہمارا فیکٹری میں ہے اور یہ کہتے ہیں دین پر آ جاؤ. تقوی ہی میں اللہ نے ہر مصیبت کا علاج رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان کی فیور میں ہو جاتا ہے جو تقوی والے ہو جاتے ہیں.
ان اللہ مع الذین اتقوا, بے شک اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے جو تقوی والے ہوتے ہیں. واللہ یحب المتقین, اللہ محبوب بنا لیتے ہیں تقوی والوں کو, محبوب بنا لیتے ہیں. اب آپ اللہ کے محبوب بن گئے تقوی کے ذریعے اور آپ کا بیٹا گم ہو جائے, کیسے ہو سکتا ہے؟
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون.
تقوی کے ذریعے اللہ کا دوست ہو جاتا ہے,
اللہ کا دوست بن جاتا ہے, اللہ کا فرینڈ بن جاتا ہے, اللہ کا ولی بن جاتا ہے, اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تقوی کے ذریعے. تقوی کے ذریعے اللہ کی معیت, اللہ کا ساتھ, اللہ کا سپورٹ مل جاتا ہے. یہ شخص کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟
کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا,
جو تقوی اللہ کا اختیار کر لیتا ہے اور متقی بن جاتا ہے, اللہ تعالی شانہ اس کے لیے ایگزٹ بناتے ہیں ہر پرابلم سے نکلنے کی, ہر پرابلم سے نکلنے کی ایگزٹ بناتے ہیں.
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جہاں کہیں کوئی رکاوٹ محسوس ہوتی تھی, کوئی ہیکپ ان کو نظر آتا تھا کہ اس میں کچھ رکاوٹ ہے, تو کیا کرتے تھے؟ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہے. اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو اور ہیکپ آئی ہو نہیں سکتا. یہ ہیکپ آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نظر ہٹ گئی ہے, اور جب اللہ کی نظر ہٹ گئی ہے تو کسی حکم کے ٹوٹنے کی وجہ سے, اب اللہ کی نظر کو واپس اپنی طرف مبذول کرنا ہو تو اس حکم کو جوڑنا پڑے گا, اس حکم پر عمل کرنا پڑے گا.
اور جو تقوی والے ہوتے ہیں, تقوی والے, اور ان کی زندگی میں مصیبت آتی ہے اور وہ مصیبت ٹلتی نہیں, ٹلتی نہیں, تو مجھے اور آپ کو مصیبت نظر آتی ہے, اسے وہ مصیبت نظر نہیں آتی, وہ ہائی واویلا نہیں کرتا. اس لیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے تو اللہ اس کے ذہن میں اس کی حکمتیں ڈال دیتے ہیں کہ یہ مصیبت اس لیے ہے, تو پھر مطمئن اور سکون سے بیٹھا رہتا ہے, تو ایگزٹ ہو گئی نا. اس لیے کہ پریشانی تو ہے نہیں, تو بیماری ہے مگر پریشانی نہیں, فاقہ ہے مگر پریشانی نہیں, اندھا ہے مگر پریشانی نہیں, تو دیکھو ایگزٹ ہو گئی نا. اللہ نے دل دماغ میں ایسی حکمتیں ڈال دی کہ ایگزٹ ہو گئی, وہ مصیبت کافر ہو گئی, ختم ہو گئی.
حضرت مفتی عبد الرشید صاحب لدھیانوی, حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے مفتی گزرے ہیں پاکستان میں
اور بہت بڑے عالم تھے اور اللہ والے تھے. حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے, اب تقوی والے تھے, مگر ہوا یہ کہ اچانک ہی بولنے کی قوت ختم ہو گئی, ووکل کورڈ میں کوئی تکلیف ہو گئی اور اب آواز ہی نہ نکلے, تو پریشانی ہو گئی کہ نہیں؟ مگر تقوی والے تھے تو دیکھو نکلنے کا اللہ راستہ کیسے پیدا کرتے ہیں. جب دیکھا کہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے سب لوگ بہت پریشان ہیں کہ گلے کی تکلیف ہو گئی, ڈاکٹروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو سب بہت پریشان مگر وہ پریشان نہیں.
قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے خط و کتابت کی, ایک کالج یونیورسٹی کے طالب علم نے بہت لمبا خط لکھا, اس میں ایک سوال یہ تھا کہ حضرت آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کر لیتا ہے اس کی ساری پریشانیاں اللہ ختم فرما دیتے ہیں, مگر ہم تو دیکھتے ہیں کہ ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں, زلزلہ آتا ہے تو وہ بھی شکار ہوتے ہیں, ہم بھی شکار ہوتے ہیں, بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو تقوی والے ہیں ان کے پاس مالی اعتبار سے بھی کمزوری, فاقہ, پریشانیاں, بیماریاں, اللہ والوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیمار, معذور,
تو قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اشکال آپ کو اس لیے پیدا ہوا کہ آپ کو تکلیف سمجھنے میں تکلیف کیا ہے وہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی. تکلیف کیا ہے وہ سمجھنے میں آپ کو غلطی ہو گئی, اس لیے آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ مسلم غیر مسلم تقوی والے فاسق فاجر سب برابر ہیں. فرمایا کہ تکلیف اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی حالت کسی پر طاری ہو جائے جسے اس کی طبیعت چاہتی نہ ہو تو اس کی وجہ سے دل پریشان ہوتا ہے, یہ تکلیف ہے. مجھے اگر کوئی مکہ مارے اور اس مکے کی وجہ سے یہاں دل میں تکلیف نہ ہو تو اسے کوئی پریشانی نہیں کہتا. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جتنے تقوی والے لوگ ہیں ان کے سرکمسٹانسز تو تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کے ہوتے ہیں, مگر تقوی کی برکت سے اللہ تعالی ان کے دلوں تک تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کو پہنچنے نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایگزٹس نکالتے ہیں, ایسی سوچ پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ مست ہوتے ہیں, اس میں بہت مزہ آتا ہے, ان کو بہت مزہ آتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی پر فالج کا حملہ ہوا, میں نے خود حضرت سے یہ بات سنی, فالج کا حملہ ہوا, نقل و حرکت بالکل بند, زبان بالکل بند, صرف حضرت دیکھ سکتے تھے آنکھیں کھول کر. اب کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ نہیں, نہ لکھ سکے نہ بول سکے نہ اشارہ کر سکے, اور موت اور حیات کی کشمکش میں رہے کئی دنوں تک. بلکہ حضرت کے چاہنے والے جو لوگ تھے انہوں نے تو یہی سمجھ لیا تھا کہ حضرت اب تشریف لے جائیں. اللہ تعالیٰ شانہ انہیں شفا عطا فرمائی, پھر بہت اچھے ہو گئے, چلتے پھرتے بولتے. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ ایام کہ جن میں میں کسی سے کوئی کمیونیکیشن نہیں کر سکتا تھا وہ میری زندگی کے سب سے اچھے دن تھے. اور کا وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے اپنے دل دماغ سے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس حالت میں میری ضرورتیں مخلوق میں سے کوئی نہیں سمجھ سکے گا, ان حالات میں میرا درد میرا پین میری ضرورتیں صرف خالق ہی سمجھ سکے گا جو علیم بذات صدور ہے, زبان تو بولتی نہیں ہاتھ سے حرکت نہیں. تو کہا کہ میں اللہ سے بات چیت کر رہا تھا, کہ مخلوق سے بالکل کٹ گیا تھا. اتنا مزہ آیا اتنا مزہ آیا اتنا مزہ آیا کہ دل چاہ رہا تھا کہ یہی حالت باقی رہی. دیکھو یہ ایگزٹ, اتنی بڑی مصیبت تھی مگر ایگزٹ کیا, ایگزٹ اللہ نے ان کے لیے نکالی تقوی کی برکت سے, ان کا دل اپنی ذات سے جوڑ دیا. اب اپنی ذات سے جوڑ دیا تو مزے آ رہے تھے, جو ہمیں تکلیف نظر آ رہی تھی وہ ان کو نعمت نظر آ رہی تھی. تو حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ تکلیف ہو گئی تو پریشان دیکھ کر کے حضرت نے ایک تحریر لکھی, وہ پوری تحریر تو مجھے یاد نہیں ہے, وہ چھپی تھی تحریر اس وقت, مگر اس میں کچھ باتیں, تو اس میں حضرت نے یہ تحریر لکھی. دیکھو یہ سوچ اللہ ایگزٹ کے لیے سوچ کہ پریشان نہ ہو میرا بندہ. تو حضرت نے تحریر میں یہ لکھی کہ بھائی آپ حضرات فکر نہ فرمائیں, اللہ تعالی شانہ نے میری آواز کو چھین کر بہت بڑی دولت عطا فرمائی. اب وہ ایسا شخص پریشان کیا ہوگا جو اسے دولت سمجھتا ہے, بہت بڑی دولت عطا فرمائی. کیا دولت کا؟ نمبر ایک, اللہ نے میری آواز چھین لی تو یہ کتنی قیمتی نعمت تھی اور اللہ کا کتنا بڑا احسان تھا, آج مجھے اس کی قدر ہوئی. اور قدر ہوئی تو پچھلی زندگی میں اس نعمت کے ساتھ جو ناقدری میری ہوئی اور ناشکری ہوئی اس پر استغفار کر رہا ہوں. اگر یہ اللہ میری آواز کو نہ چھینتے, اس نعمت کی قدر مجھے معلوم نہ ہوتی اور توبہ استغفار کیے بغیر میں چلا جاتا تو میری پکڑ ہوتی, تو یہ دیکھو کتنی بڑی نعمت ہوئی. ایک بات. دوسری بات, اللہ کریم ہے, وہ میری آواز کو دوبارہ انشاءاللہ لوٹائے گا. نعمت کے چھین جانے کے بعد جب وہ نعمت دوبارہ ملے گی اس کی قدر بہت ہوگی. میں سوچوں گا کہ اس گلے سے اچھے اچھے کام جتنے ہو سکے کر لینے چاہیے.
تو آئندہ قدر ہوگی. یہ دوسرا فائدہ ہو. تیسرا فائدہ, یہ نعمت جو چھین گئی میرے گلے کی, تو اس کی وجہ سے باقی دوسری نعمتوں کا آج سے صحیح استعمال ہوگا, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت بھی چھن جائے. چوتھی بات, آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے میرے اس گلے کی نعمت کی ناقدری کی ہوگی. میں تمہیں نصیحت کرتا تھا, درس دیتا تھا, سبق پڑھاتا تھا, تو سنا نہ سنا کر دیا کہ کل سن لیں گے, آئندہ سن لیں گے. مگر آپ حضرت کو فکر پیدا ہو گئی, اب تو حضرت بول نہیں رہے ہیں, حضرت کی نصیحت سے ہم محروم ہیں. اللہ تعالی جب مجھے دوبارہ آواز عطا فرمائیں گے تو تم میں سے ہر شخص ایک ایک بول کی قدر کرے گا. اور اس کے علاوہ اس وقت میری دوسری جو نعمتیں ہیں, کہ میں ابھی موجود ہیں حضرت, حضرت کی صحبت, کہیں حضرت چلے نہ جائے, پوری نعمت ہی نہ چلی جائے, اس کی بھی آپ قدر کریں گے. اور اس کے بعد حضرت نے لکھا کہ بہت بڑا فائدہ اس آواز کے چلے جانے کا یہ ہے کہ زبان سے گناہ ہونے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بہت خوش حضرت, گلے کی نعمت چھین لی اللہ نے, بہت خوش. یہ نئی بات آج ذہن میں اللہ نے ڈالی کہ یہ بھی ایگزٹ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, کہ اللہ تعالی شانہ یا تو اس مصیبت ہی کو دور کر دیتے ہیں, مصیبت کے دور ہونے کے لیے ایگزٹ بناتے ہیں, یا وہ مصیبت باقی رہتی ہے مگر اس مصیبت کے باقی رہنے کی وجہ سے دل پر جو غم آ سکتا تھا اس غم کے نکلنے کے لیے ایگزٹ بنا دیتے ہیں, دل دماغ میں اچھی سوچ پیدا کر دیتے ہیں, حکمتوں کو سمجھا دیتے ہیں. آج کا یہی سبق ہے, تقوی, تقوی پیدا کرو. تقوی تمام پریشانیوں کا علاج, تمام مصیبتوں کا حل. ہر تکلیف سے نکلنے کے لیے ایگزٹ تقوی. تقوی جو ہے ہتھیار ہے, بہت بڑا ہتھیار مومن کا ہے. اس کے لیے کوشش کرو. اور یہ تقوی زندگی میں آئے گا کیسے؟ اس کے لیے تفصیل کی ضرورت ہے, مگر اختصار کے ساتھ قرآن مجید کی تین آیتیں سمجھا دیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو, تم تقوی اختیار کرو, اور اے ایمان والو, تم درست بات کہو زبان سے, غلط بات مت کہو. غیبت غلط بات ہے, جھوٹ غلط بات ہے, گالی بولنا غلط بات ہے, کسی کو طنز کرنا غلط بات ہے, زبان کو کا غلط استعمال مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس کے بعد کیا فرمایا؟ زبان کا صحیح استعمال کرو. اللہ تعالی شانہ عجیب معاملہ ہے اللہ کا, رحمت والے ہیں اللہ تعالی. اللہ ہمیں حکم فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تقوی اختیار کرو, پر تقوی اختیار کرنے کا حکم دینے کے بعد ہمیں تقوی ہماری زندگی میں کیسے آ جائے اس کا راستہ بتاتے ہیں کہ زبان کو کنٹرول کرو. زبان کا صحیح استعمال کرو تو تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے گا. بس ایک طریقہ یہ ہے, زبان کو کنٹرول کرو, زبان کو کنٹرول کرو, زبان کو ذکر میں مشغول رکھو, زبان کو اچھی باتوں میں مشغول رکھو, زبان کو تلاوت میں مشغول رکھو. تولو پھر بولو, بات چیت کرنے سے پہلے سوچو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بہتان, گالی, کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا, غلط بات, باطل بات, زبان کو کنٹرول. مجھے اللہ تعالی شانہ نے ایسے بزرگوں کو دیکھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے کہ صبح سے شام تک اگر وہ اپنی زبان سے کتنے الفاظ بولتے ہیں وہ گننا چاہے تو آپ گن سکیں, اتنا بولتے تھے. اپنے زمانے کے بڑے شیخ, ہمارے حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا عیسیٰ لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی، بہت پیک اینڈ چوز کر کے بولتے تھے، ایک ایک لفظ تول تول کے بولتے تھے. غیبت کا نام و نشان نہیں، غیبت تو بہت دور کی بات، لا یعنی کا ایک لفظ نہیں نکلتا تھا. کسی سے مذاق بھی کرتے تھے حضرت، اس میں بھی تعلیم ہوتی تھی اور سبق ہوتا تھا. بغیر ضرورت کے بولتے نہیں تھے، 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ خاموش بیٹھے ہوئے ایسی گردن جھکا کر ذکر اللہ. حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کو تو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جن لوگوں نے دیکھا ہے ان میں سے بہت سے ایسا کہیں گے کہ ہم نے حضرت کی زیارت تو کی ہے مگر بولتے ہوئے کبھی ہم نے نہیں سنا. بہت ہوں گے یہاں زیارت تو کی ہے مگر بولتے ہوئے نہیں سنا. گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے ایسے، لوگوں کو یہ دیکھتے بھی تھے بولتے نہیں تھے. اللہ اکبر، زبان کی حفاظت. اذا کان الکلام من ذهب فالسکوت من اذا کان الکلام من فضه فالسکوت من ذهب. اگر بات چیت کرنا سونا ہے، اگر بات چیت کرنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے. زبان کو جو کنٹرول کر لیتا ہے اس کی زندگی میں تقوی آئے گا. تقوی حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ، دوسرا طریقہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. آخرت کا سوچنا، فکر آخرت، ایک دن مجھے مرنا ہے، موت کے وقت کیا ہوگا، روح میری کیسے نکلے گی، فرشتے میرے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے، میں کس حال میں مروں گا، کہیں گناہ کرتے ہوئے تو نہ مروں، اللہ کی ناراضگی میں تو نہ مروں، قبر میں میرا کیا ہوگا، قبر میں کتنے سال تک مجھے لیٹے رہنا پڑے گا اکیلے اکیلے، اگر وہاں سانپ بچھو مسلط ہوئی تو کیا ہوگا. قیامت کے دن کیا ہوگا، حساب کتاب، سب کے سامنے میرے نام اعمال کھلیں گے. آج دوپہر کی مجلس میں میں نے ایک نکاح کی مجلس تھی، اس میں میں نے یہ عرض کیا اور گزشتہ کل بھی دوستوں سے کہا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم قیامت کے دن منہ دکھا سکیں گے یا نہیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہم تو اپنی بیوی کو منہ نہیں دکھا سکیں گے، اپنی بیوی کو منہ نہیں دکھا سکیں گے، اپنے شاگرد کو منہ نہیں دکھا سکیں گے، اپنے مرید کو منہ نہیں دکھا سکیں گے، اپنے دوست کو منہ نہیں دکھا سکیں گے، چھپ چھپ کے ایسے ہم کام کرتے ہیں گناہوں کے. قیامت، کل صراط، حساب، جہنم، قبرستان میں جا کر قبرستان کو دیکھیں، موت کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہے، موت کی یاد حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی، موت کا کھٹکا، دوزخ کا کھٹکا، یہ کتابیں معتبر بزرگوں کی لکھی ہوئی پڑی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. علاج بتایا آگے، فکر آخرت، آخرت. تو زبان کو کنٹرول کرنے سے تقوی آئے گا، آخرت کی فکر کرنے سے تقوی آئے گا. تیسری چیز جس کی وجہ سے تقوی آتا ہے، تقوی والوں کے ساتھ بیٹھنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ رہو. اور صادقین کون ہیں؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. معنی آپ کیا ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مع المتقین، متقین کے ساتھ بیٹھو. اس لیے کہ شرابی کے پاس بیٹھنے سے شراب کی لت لگتی ہے، زانی کے پاس بیٹھنے سے زنا کی عادت پڑتی ہے، بخیل کے پاس بیٹھنے سے بخل کا اثر منتقل ہوتا ہے، تقوی والے کے پاس بیٹھنے سے زندگی میں تقوی آتا ہے. حضرت قاری صدیق باندھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ مچھلی چاہیے تو کہاں جاتے ہو؟ مچھلی والے کے پاس. سبزی چاہیے تو کہاں جاتے ہو؟ سبزی والے کے پاس. پھل فروٹ چاہیے تو کہاں جاتے ہو؟ پھل فروٹ والے کے پاس. کپڑے چاہیے تو کہاں جاتے ہو؟ کپڑے والے کے پاس. اگر اللہ چاہیے، تقوی چاہیے، تو اللہ والوں کے پاس جاؤ، تقوی والوں کے پاس جاؤ. تمام پریشانیوں کا علاج تقوی ہے. تقوی آئے گا کیسے؟ زبان کو کنٹرول کرنے سے، نمبر دو آخرت کی فکر کرنے سے، نمبر تین تقوی والوں کے پاس بیٹھنے سے. ابھی آخرت کی فکر دکان میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے جھمیلوں میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، وہ فکر آتی ہی نہیں. زبان کو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، کنٹرول ہوتی ہی نہیں. نیک لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں مگر سستی، غفلت، رکاوٹ، یہ تین چیزیں زندگی میں کیسے آئے؟ ذکر اللہ سے اور دعا سے. ذکر اللہ سے اور دعا سے. دعا کرو گے، اللہ میری زندگی میں تقوی لے آ، اور تقوی کے لیے جن کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے وہ کام کروا دے. دعا اور ذکر اللہ. ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. روزانہ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھو، روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھو، روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھو، اور اپنے شیخ کے بتلائے ہوئے معمولات پر عمل کرو، اور معمولات پر عمل کر کے آہستہ 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 دل کو ذاکر بناؤ. جب دل ذکر کرنے لگ جاتا ہے تو دل دماغ کو الرٹ کر دیتا ہے، اویئر کر دیتا ہے، اور جب دماغ الرٹ ہو جاتا ہے تو آخرت کی فکر ہمیشہ ذہن میں رہتی ہے. دماغ الرٹ رہ جاتا ہے ذکر کی وجہ سے تو یہ خیال آتا ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جانا چاہیے. دل دماغ جب الرٹ رہتا ہے تو زبان پر نظر رہے گی، زبان کو کنٹرول کر سکے گا. دعا اور ذکر اللہ کی برکت سے یہ تین اعمال زندگی میں آئیں گے، نیکوں کی صحبت، فکر آخرت، اور زبان کا کنٹرول. جب یہ تینوں آ جائیں، تینوں چیزیں آ جائیں تو تقوی آ جائے گا. تقوی سے اب دل جو ہے منور ہو جائے گا. تقوی سے دل منور ہو جائے گا تو اب دل میں نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کی نفرت پیدا ہو جائے گی. اب یہ متقی ہو گیا، اور جب متقی ہو گیا تو ان اللہ مع الذین اتقوا، اس کے ساتھ اللہ ہو گیا، اس کے ساتھ اللہ ہو گیا. اور جب اللہ ہو جاتا ہے، اللہ جب تقوی دل میں آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر تقریر کی، اس میں کہا کہ اے دلی کے شہزادو، اے نوابو، یہ عبدالعزیز، یہ عبدالعزیز اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہے، اور اس دل میں تقوی کی دولت رکھتا ہے. اس تقوی کی دولت کی وجہ سے یہ دل ایسا ہو گیا ہے کہ اگر پہاڑ بھی اس کے ساتھ ٹکرا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے. پھر دنیا کی ساری طاقتیں ہیج، سارے پرابلم سولو ہو جائیں گے، بس تقوی اختیار کرو. اور آپ حضرات کی توجہ، آپ حضرات کی طلب کی برکت سے میرے بزرگوں کا فیضان، یہ جو بزرگان دین یہاں تشریف لاتے ہیں بہت دور دور سے، ان کی دعائیں، ان کی توجہات کی برکت، علماء کرام، مخلصین، طالبین کی برکت سے اللہ تعالی شانہ نے بہت آسان طریقے سے یہ مضمون بیان کروا دیا کہ تمام مسائل کا حل تقوی ہے. دنیا اور آخرت کے تمام مسائل تقوی کیسے آئے گا؟ تین کاموں کو کرنے سے، فکر آخرت، زبان پر کنٹرول، اور تقوی والوں کے ساتھ بیٹھنے سے. اور یہ تین کام کیسے زندگی میں آئیں گے؟ ذکر اللہ سے اور دعا سے. دعا کرو اللہ سے، اور ذکر اپنے شیخ کے بتائے ہوئے اذکار کو. اور کسی کا کسی شیخ سے تعلق نہیں ہے تو تلاش کرو، مناسب شیخ تلاش کر کے اپنے آپ کو اس سے منسلک کرو. جہاں دل لگتا ہے وہاں، جہاں بھی دل لگے اپنا شیخ بنا لو. اور شیخ اکثروں کے پاس ہوتے ہی ہیں، اپنے مشائخ سے رابطہ کرو، رابطہ پیدا کرو. رابطہ پیدا کر کے ان سے سبق لے لے کر اپنے دل کو ذاکر بناؤ. دعا اور دل جب ذاکر ہو جائے، الرٹنس آ جائے گا، اویئرنس آ جائے گا اللہ کا. جب الرٹ ہو جائے گا، اویئرنس آ جائے گا، تو پھر آخرت کی سوچ بھی آسان ہو جائے گی، فکر آخرت. پھر زبان کو کنٹرول کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ پہلے سوچے گا پھر بولے گا، اور بزرگوں کی صحبتوں میں بھی جائے گا، مشائخ کی صحبتوں میں بھی جائے گا. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جب یہ تین کام کرے گا تو تقوی زندگی میں آ جائے گا، اور جب تقوی زندگی میں آ جائے گا
تو پھر ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا. اور جب اللہ ہمارا ہو جاتا ہے تو سب کچھ ہمارا، جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، تو ایک میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں، تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.